أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، ہماری گفتگو ان عوامل پر ہو رہی ہے جن کی بنا پر قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں اور جن کے نہ ہونے کے سبب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں. کئی باتیں ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ باتیں رہ گئی ہیں. آج ہم ایک اہم عامل پر بات کریں گے، کیونکہ اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس تناظر میں خاص طور پر غور فرمائیے گا کہ جس چیز کی وجہ سے قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے، اور جس چیز کی وجہ سے کوئی قوم ذلیل و خوار ہوتی ہے، زوال پذیر ہوتی ہے، وہ علم کی کمی یا جہالت ہے. یہ وجہ ہے کہ دین مبین اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے کسی بچے سے، طالب علم سے بھی پوچھیں کہ علم کے بارے میں کوئی مثلا قرآن کی آیت سناؤ، تو رب زدنی علما تو سنا ہی دے گا وہ. یا کہا جائے کوئی حدیث سناؤ پیغمبر کی، تو کوئی نہ کوئی حدیث بچہ بھی ہمارا سنا دے گا. تو اس قدر زیادہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور پیغمبر کے ارشادات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، کہ بچے کو یاد ہیں. لیکن شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جتنا مواد ہماری کتابوں میں اس حوالے سے ہے، دنیا کے دیگر مذاہب میں ان میں سے کوئی بعض اوقات کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے، بعض اوقات کوئی ایک سینٹنس نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، برٹرینڈ رسل نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے وائی آئی ایم ناٹ کرسچن. اس نے کرسچینٹی کو چھوڑ دیا، حالانکہ کرسچن گھرانے میں وہ پیدا ہوا تھا. تو کرسچینٹی کو چھوڑنے کے اسباب جو اس نے بیان کی، ان میں سے ایک سبب وہ یہ بیان کرتا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے تو کرسچینٹی کے سارے لٹریچر کا اس طرح تو کبھی مطالعہ نہیں کیا، نہ اتنا بڑا میں دعویٰ کر سکتا ہوں جو رسل نے کیا. وہ کہتا ہے کہ کرسچینٹی کے ریلیجیس لٹریچر میں کوئی ایک سینٹنس بھی علم کی شان میں، علم کی فضیلت میں نہیں، ناٹ اے سنگل سینٹنس. اور وہ کہتا ہے ایسے مذہب کا کیا فائدہ جس میں علم کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کوئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کی بات غلط نہ ہو تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا لٹریچر، اتنی اہمیت علم کو دی گئی ہے کہ قرآن کریم تو ایک جگہ یہ کہتا ہے حلی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا علم رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے برابر ہیں؟ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بھی قرآن نے نہیں دیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ ہے. بلکہ اس کا جواب اس طرح دیا کہ حلی استوی الاعمی والبصیر، کہ کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ اس کا جواب دینے کے بجائے ایک سوال اور قرآن نے کر دیا. انسان خود غور کر لے، حلی استوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ علم والے کو کہا گیا ہے آنکھوں والا اور جاہل کو کہا گیا ہے نابینا. تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اور احادیث میں تو علم اور جہل کا تقابل کہیں نہیں کیا گیا. آپ ایسی بہت ساری حدیثیں پڑھیں گے. ہمارے یہاں تو جو ہماری احادیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں, چار بڑی کتابیں, ان میں جو سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے اصول کافی, اصول کافی کی پہلی جلد کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب العلم, کتاب العقل, پھر کتاب العلم. تو بہت سی ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی, میں ان کو بیان نہیں کر رہا, کہ جس میں عالم کا تقابل کیا گیا ہے عابد سے, جاہل سے نہیں, عالم کا تقابل کیا گیا ہے عابد سے. مثال کے طور پر ایک حدیث سیمپل کے طور پر سنا دوں کہ عالم کا اپنے بستر پہ, اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھنا صرف, اور علم پر غور فکر کرنا, یعنی علمی نکات پر غور فکر کرنا, عابد کے 70 سال کی عبادت سے بہتر. عالم کا اپنے بستر پہ, اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر غور فکر کرنا صرف عابد کے 70 سال کی عبادت سے بہتر. تو عالم کا تقابل بھی جاہل سے نہیں ہوا ہے, کیونکہ عالم اور جاہل کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. عالم کا تقابل ہوا عابد سے, اس عابد سے, اس عبادت گزار سے کہ جس کے پاس معرفت کم ہے اور صرف عبادت ہے. جاہل وہ بھی نہیں, لیکن وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ بغیر اس علم اور معرفت کے کر رہا ہے, صرف عبادت کر رہا ہے, اس سے تقابل کیا گیا اور اس تقابل میں بھی کتنا فرق رکھا گیا. تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس پہ زیادہ بیان نہیں کریں گے, کیونکہ کافی لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں. میں نے اس کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف, اور وہ یہ ہے کہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں, آگے جاتی ہیں, خوشحالی حاصل کرتی ہیں, دین اسلام سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیگر تہذیب و تمدن میں دیکھیں, تو جن قوموں نے ہیومن سویلائزیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا ترقی, جب آپ کہتے ہیں عروج, تو اس کے مختلف لیولز ہیں. اس میں ایک لیول وہ ہے جس کو ہائیسٹ لیول سمجھنا چاہیے مادی ترقی کے اعتبار سے, کہ جب کوئی قوم انسانی تمدن میں, انسانی تہذیب و تمدن میں کوئی کنٹریبیوشن کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہیومن سویلائزیشن میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. مسلمانوں کا بھی ہے, لیکن مسلمانوں سے پہلے بھی بعض قوموں کا ہے, یونانیوں کا ہے, رومیوں کا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے ہیومن سویلائزیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ علم کے ذریعے کیا ہے, اور اسی علمی بالادستی کی وجہ سے ان کو سیاسی بالادستی بھی حاصل ہو گئی, معاشی بالادستی بھی حاصل ہوئی, علمی بالادستی کی وجہ سے. ورنہ بعض اوقات صرف سیاسی یا فوجی بالادستی سے وہ بات, وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. سکندر اعظم نے بھی فتح کیا دنیا کو, دنیا کے ایک بڑے حصے کو, الیگزینڈر دا گریٹ, اور تاتاریوں نے بھی فتح کیا بہت بڑے حصے کو, ہے نا. سکندر اعظم نے بھی فتوحات کی اور تاتاریوں نے بھی فتوحات کی. تو سکندر میں اور تاتاریوں میں کیا فرق ہے؟ تاتاریوں کو کوئی گریٹ کیوں نہیں کہتا, سکندر اعظم کو کیوں کہتا ہے؟ تو سکندر ایک بہت بڑے استاد کا شاگرد تھا, ارسطو کا شاگرد تھا, ایک بہت بڑے فلسفی, بہت بڑے استاد کا شاگرد. وہ جب نکلا اور اس نے فتوحات کی, تو جب وہ ساتھ میں اپنے جایا کرتا تھا لشکر کو لے کر, تو لشکر کے ساتھ بڑے اسکالرس کو بھی لے کے جایا کرتا تھا, فلاسفہ کو لے کے جایا کرتا تھا, اور جس جگہ کو فتح کرتا تھا وہاں پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرتا تھا, اس لیے لوگ اس سے خوش رہتے تھے. اس کے مقابلے میں تاتاریوں نے کیا کیا؟ تاتاری جہاں پہ داخل ہوئے وہاں پہ جو علمی سرمایہ تھا ان کو انہوں نے آگ لگائی. خاص طور پر تاریخ میں مشہور ہے بغداد کی تباہی, کہ کس طرح انہوں نے کتاب خانوں کو آگ لگائی, کس طرح کتابیں کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں جو انہوں نے ڈالا تو دریا کا پانی سیاہ ہو گیا. اس زمانے میں وہ انک بہنے والی ہوتی تھی ظاہر ہے. تو یہ کیفیت تھی. اچھا, اب تاتاریوں نے فتح تو کر لیا, کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کر دیے, بہت کچھ کیا انہوں نے, لیکن اگر آپ تاتاریوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو تو ان کی سیکنڈ جنریشن ہی کو مسلمان نظر آئے گی. خاص بات یہ ان کی سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن سب آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے تو صحیح لاؤ لشکر کے ساتھ طاقت اور قوت کے ساتھ، لیکن ان کے پاس نالج نہیں تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. بس یہی تھا تلوار سے گردن اڑانا، کپڑیوں کا مینار تعمیر کرنا اور تہس نہس کرنا اور لوٹ مار کرنا. اس سے کوئی قوم سسٹین نہیں کرتی، اس سے ان کی شناخت ختم ہو گئی. اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ جس خطے میں وہ گئے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ اپنے طاقت کے بل بوتے پہ انہوں نے کافی ان کو نقصان پہنچایا، لیکن اس آئیڈیولوجی کا مقابلہ نہیں کر سکے اسلام کا، اور وہاں آ کے سرنڈر کر گئے. فوجی میدان میں تو انہوں نے کوبڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے، لیکن علمی میدان میں آ کے، علمی محاذ میں آ کے ناکام ہو گئے. بالآخر انہوں نے اسی آئیڈیولوجی کو قبول کر لیا، یا یوں سمجھ لیں سرنڈر کر لیا. لیکن وہ قومیں کہ جنہوں نے تہذیب و تمدن میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ دراصل علمی بالادستی رکھتی تھیں اپنے زمانے میں. مسلمانوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے بھی اپنے کام کا آغاز ابتدان انہی کے کاموں سے کیا، جو کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں مسلمانوں نے یہ ایجاد کیا اور یہ ایجاد کیا، اور اس سبجیکٹ میں، اس شعبے میں انہوں نے کارنامے دکھائے. صحیح ہے، دکھائے. دو چار باتیں میں بھی عرض کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر علم کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی، ہر علم کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی، مسلمانوں سے پہلے دوسری قومیں اس کی بنیاد رکھ چکی تھیں. مثال کے طور پر کیا میتھمیٹکس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے؟ نہیں، مسلمانوں نے نہیں رکھی، میتھمیٹکس پہلے سے چلی آ رہی، یونانیوں کے یہاں اور رومیوں کے یہاں یہ چیزیں پہلے سے تھیں، ہندوستانیوں کے یہاں، ایرانیوں کے یہاں جو سویلائزیشن اس زمانے میں تھی، انڈین بھی تھیں، پرشین بھی تھیں، رومن بھی تھی، گریک بھی تھی، تو ان کے یہاں بہت سی چیزیں تھیں پہلے سے. میتھمیٹکس ان کے یہاں تھی، کیمسٹری ان کے یہاں پہلے سے تھی، جغرافی ان کے یہاں پہلے سے تھی. مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے پہلے تو مسلمانوں نے بھی فتوحات کی، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ بھی مسلمانوں ہی کی کہانی ہے نا. اچھا، اب یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب پہنچے ان خطوں میں، ایک تو عرب تھے، عرب کے پاس تو آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں تھا علمی سرمایہ، یا تو ایران فتح ہوا تو کچھ وہاں تھا، یا جب یہ ترقی کرتے کرتے مسلمان آگے بڑھتے بڑھتے افریقہ کی طرف گئے، وہاں بھی کوئی خاص نہیں تھا. ہاں، جب یورپ کی طرف گئے تو وہاں ان کو کچھ سرمایہ ملا، خاص طور پر یونانیوں کے یہاں. وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ لائبریری کی لائبریری بھری ہوئی ہے وہاں پہ. یہ کیا ہے؟ یہ کتابیں ہیں. مسلمانوں کو اتنا شعور ضرور تھا، اسلام نے ضرور دیا ہوا تھا، قرآن نے، پیغمبر اکرم نے، کہ وہ علم کے قدردان تھے. انہوں نے وہ نہیں کیا جو کہ بعد میں تاتاریوں نے کیا، انہوں نے لائبریریز کو آگ نہیں لگائی، انہوں نے کتابیں نہیں جلائیں، انہوں نے علماء کو قتل نہیں کیا. ہاں، یہ کیا انہوں نے کہ وہ لے کے آگے اپنے ساتھ، جہاں اور بہت سارا سرمایہ لے کر آئے، وہ لائبریری بھی اٹھا کے لے آئے، ان لائبریریوں کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے بھی کچھ لے آئے ساتھ اپنے. ظاہر ہے اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو بیکار ہے ان کے لیے، تو جو سمجھنے والے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے آئے. موسٹ آف دیم ور جیوز، جو ان کو سمجھنے والے تھے زیادہ تر یہودی تھے، لیکن لے آئے مسلمان ان کو اپنے ساتھ، اور پھر ان سے پڑھنا شروع کیا بھائی یہ کیا ہے. اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سائنس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، یہ جغرافی ہے، یہ لاجک ہے، یہ فلاسفی ہے. اچھا، یہ ارسٹوٹل نے کہا، یہ پلیٹو نے کہا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو لفاظی کے ماہر تھے، عربوں کے یہاں لفاظی کے علاوہ تو اور چیز تھی کوئی نہیں، شاعری، لفاظی، ایک لفظ کے 70 معنی، ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے تھے، اور ایک چیز کے لیے 70 الفاظ ہوتے تھے. دونوں طرح کے ایگزامپل آپ کو ملیں گے، ایک لفظ کے 70 معنی بھی ملیں گے اور ایک چیز کے لیے 70 الفاظ بھی ملیں گے، تو وکیبلری میں بہت رشت ہے. ٹائم بہت ہوتا تھا, فارغ ہوتے تھے, ظاہر ہے کام ہم کچھ تھا نہیں ان کے پاس, نہ ترقی تھی, نہ خوشحالی, نہ تہذیب, نہ تمدن, نہ انڈسٹری, نہ ایگریکلچر, نہ بزنس, نہ ٹریڈ, نتھنگ. خاص طور پہ حجاز مقدس جہاں اسلام آیا, یہ تو وہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کے جانے لگے تو قرآن کریم نے کہا ہے وادی غیر ذی ذر ہے, یہ وادی غیر ذی ذر ہے, یعنی یہ انفرٹائل سوائل ہے, یہاں تو زراعت بھی نہیں ہو سکتی. تو عربوں کے زراعت کچھ تھی نہیں, بہت لمیٹیڈ, تجارت بھی وہ جو قرآن نے کہا رحلت الشتاء والصیف, ایک سردی کا کاروان, ایک گرمی کا کاروان, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. وہی دو چار میلے لگ جایا کرتے تھے, اسی میں جو کچھ ہوتا رہا, 20 کنواں کھودیں تو کسی ایک سے پانی نکلتا رہا مشکل سے. مولا علی نے خطبے کے اندر عربوں کو یاد دلایا ہے کہ تم کیسے زندگی گزارا کرتے تھے, کیسی بدترین زندگی گزارا کرتے تھے, تمہارا پانی کیسا ہوتا رہا, تمہارا گھر کیسا ہوتا تھا, کیڑے مکوڑوں کے درمیان تم رہتے تھے. اسلام نے آ کے عزت دی تمہیں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو تہذیب و تمدن کا تو نام نہیں سنا تھا انہوں نے. ہاں لفاظی کے ماہر تھے ظاہر, شاعری, اور شاعری میں بہت آگے تھے نو ڈاؤٹ, بہت زبردست شاعری کرتے تھے. آج بھی ان کی شاعری جو ہے ہم پڑھتے ہیں, دینی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے کلاسیکل عربک لٹریچر کے طور پر. اگر آپ قرآن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں, اگر آپ نہج البلاغہ کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو تھوڑی آپ کو کلاسیکل عربک لٹریچر سے واقفیت ہونی چاہیے. وہ کلاسیکل لٹریچر جو ہے وہ کلاسیکل پوئٹری کے اندر ہے, اور بعض اشعار ان کے مولا علی نے اپنے خطبات میں بھی پڑھے ہیں, بعض اشعار امام حسین علیہ السلام نے پڑھے, تو کوئی کوالٹی ہے نا اس کے اندر, کوئی ایسی چیز تو ہے نا. علی علیہ السلام اپنے خطبے میں جن کا اپنا خطبہ نہج البلاغہ ہے, فصاحت اور بلاغت کی بلندی ہے, فصاحت اور بلاغت کا عروج ہے نہج البلاغہ, پیک آف ایلوگنس, وہ اگر کسی شاعر کا کوئی شعر پڑھ رہے ہیں تو اس شعر کے اندر کوئی جان تو ہے, جبھی تو علی پڑھ رہے ہیں ان کا شعر. تو یا امام حسین علیہ السلام نے بعض اشعار پڑھے, تو کوالٹی تو ہے اشعار میں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے یہی ہے کل سرمایہ. یہ لفاظی, ان سب کا ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو کیا لفاظی ہے. اچھا اب جب ان کے پاس وہ لٹریچر آیا تو انہوں نے دیکھا ہو ہم تو صرف زبان چلانا جاتے ہیں, دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو دماغ بھی استعمال کرتی ہیں, ہم تو صرف زبان استعمال کرتے ہیں, یہاں دنیا کی قومیں دماغ بھی استعمال کرتی ہیں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اس طرح مسلمانوں کے ہاں اور بہت سے علوم جو جن سے عرب ناواقف تھے وہ علوم آئے. اب جب آئے تو انہوں نے ان کو سمجھا, سمجھنے کے لیے بعض اوقات ان غیر مسلموں کی مدد بھی لی. اب یہ ہمارے ایک ایشو ہو گیا ہے مرزائی کو ایڈوائزر بنانے میں, لوگوں نے اتنا سر پہ اٹھایا کہ وہ ریزائن کر کے ہی چلا گیا, پتہ نہیں نکال لیا گیا ہے, ریزائن کر دیا اس نے. بہرحال اس کے جواب میں تو اور بھی چلے گئے ریزائن کر کے. لیجیے اب رہ گئے ہمارے لوکل ایڈوائزرز جن کی ایڈوائزری کی وجہ سے معیشت یہاں تک پہنچی ہے. تو جی اب کافر سے اور بدترین کافر اور پتہ نہیں جو بھی ہمارے یہاں جذبات لوگوں کی اسی طرح کے ہوتے ہیں, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے ابتدان یہ علوم, سائنس کے علوم, فلسفہ, میتھمیٹکس, اکاؤنٹنگ, دوسری خلافت کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو یہ پتہ چلا کہ رومن امپائر کے جو لوگ ہیں وہ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, یعنی حساب کتاب بناتے ہیں, اپنا آمدنی اور اخراجات کا حساب و کتاب رکھتے ہیں, اور وہ واقعہ کھاتا بناتے ہیں, رجسٹر نا, اکاؤنٹس رجسٹرس. تو انہوں نے کہا بلاؤ بھائی ان کے رجسٹر لے کر آؤ, کیا طریقہ ہم بھی دیکھیں. اور ان کا آدمی بھی آیا اور اس نے بتایا کہ ہم اس طرح اکاؤنٹنگ بناتے ہیں. ان کو بہت پسند آیا, انہوں نے کہا بھائی ہماری اکاؤنٹنگ بھی بناؤ, ہماری ریاست بھی بڑی پھیل رہی ہے, ایکسپینشن ہو رہی ہے, تو ہماری بھی اکاؤنٹنگ بناؤ. تو اس نے کہا کہ ہم تو اپنی زبان میں بناتے ہیں, آپ کی زبان تو نہیں آتی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اپنی زبان میں بناؤ. تو ایک غیر مسلم سے ان کی زبان میں انہوں نے اکاؤنٹنگ بنوائی, اور پھر بعد میں عربوں نے مسلمانوں نے اس طریقہ کار کو سمجھا اور کئی سال سمجھنے کے بعد پھر وہ اس ساری چیزوں کو عربی زبان میں کیا اپنی زبان میں. تو جب تک کسی قوم کے پاس کوئی علمی سرمایہ نہیں ہے تو دوسری قوم سے لے لے, اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ دین نہیں لے رہے ہیں, آپ اخلاق نہیں لے رہے ہیں, آپ اقدار نہیں لے رہے ہیں, آپ وہ چیزیں لے رہے ہیں جس کا تعلق تمدنی ترقی سے ہے, اور یہ تمدنی ترقی کسی قوم کی میراث نہیں ہے. یہ تمدنی ترقی جو ہے وہ دراصل انسانیت کا سرمایہ ہے, یعنی انسانی تمدنی ارتقائی سفر میں مختلف قومیں آ رہی ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, پھر وہ قوم کسی بھی وجہ سے پیچھے چلی جاتی ہے, کوئی اور قوم آگے آ جاتی ہے, ایک عرصے تک وہ کنٹریبیوٹ کرتی, پھر وہ قوم اگر کسی طرح پیچھے چلی جائے گی کوئی اور قوم آ جائے گی. تو جس کو موقع ملتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. انسان کا سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے, ظاہر ہے ایک قوم نے اس سفر کو جہاں تک پہنچایا ہے, دوسری قوم جب آگے آئے گی تو پہلے ان سے سیکھے گی اور پھر کچھ اور آگے بڑھائے گی. اسی طرح چل رہا ہے یہ سلسلہ. تو مسلمانوں نے بھی سیکھا, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, نہ کوئی چھپانے کی بات ہے. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں مسلمانوں نے اس کے اندر ایک ریمارکیبل اضافہ کیا, مسلمانوں نے اس کے اندر زبردست اضافہ کیا, بہت سے لوگوں کے ویژن درست کیے, بہت سے علوم بے شک باہر سے آئے تھے لیکن مسلمانوں نے اس کے اندر نئی برانچز انٹروڈیوس کروا دی. اگر میتھمیٹکس باہر سے آئی تھی تو ان کے پاس یہ نمبرز نہیں تھے, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 جو ہے رومن کے پاس زیرو نہیں ہوتا تھا, یہ زیرو مسلمانوں کی ایجاد ہے, اور انہوں نے زیرو لگا کے اس کو ڈیسیمل نمبر سسٹم میں تبدیل کر دیا. اور آج بھی اگر آپ کہیں پر اگر آپ پڑھتے ہیں نا, کمپیوٹر میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, یہ ویسے بھی آج جا آپ انٹرنیٹ پر معلوم کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو, کہ یہ جو فگرز ہیں, یہ جو نمبرز ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 9 سے لے کر زیرو تک, اس کو عربک نیومرلز کہتے ہیں. عربک نیومرلز کہتے ہیں کیونکہ یہ عربوں کی ایجاد ہے, اس شکل میں عربوں کی ایجاد ہے, اور اس کے ساتھ زیرو کے ساتھ یہ 10 کی تعداد بنانا اور پھر اس 10 سے جو ہے وہ باقی فگرز کو ڈیزائن کرنا, یہ مسلمانوں کا اضافہ ہے. میتھمیٹکس بے شک پہلے سے چلی آ رہی تھی, کیمسٹری پہلے سے چلی آ رہی تھی, لیکن اس کیمسٹری کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح لوہا سونے میں تبدیل ہو جائے, بس یہ والا ریئیکشن کامیاب ہو جائے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سارا, باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک دفعہ اگر یہ والا ریئیکشن کامیاب ہو جائے جس سے لوہے کا ٹکڑا سونے کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جائے, تو آپ کو پتہ ہے ایک فرضی پتھر بھی لوگوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے, پارس پتھر کہتے ہیں, وہ پتھر لوہے میں لگاؤ تو لوہا جو ہے سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا میں کہیں پر, لیکن ایک خواہش جو ہے انسان کے اندر دبی ہوئی اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ایسا پتھر ہمارے ہاتھ میں لگ جائے, بعض لوگ کہتے ہیں نام بھی رکھ دیتے ہیں کسی کا اس طرح. تو اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ وہ لوہے کو جو ہے وہ سونا بنا دیتا ہے, رہتا خود پتھر کا پتھر ہے. بعض اوقات انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے, دوسرے انسان کو اچھا بنا دیتا ہے, خود رہتا ویسے کہ ویسے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو پوری کیمسٹری کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح لوہا جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے, یہ مسلمانوں نے سمجھایا, اور مسلمانوں میں سے بھی کسی اور نے نہیں, جابر ابن حیان نے سمجھایا, اور جابر ابن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا. اس نے کہا بھائی یہ ریئیکشن پاسبل نہیں ہے, اس پر ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ, یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا اگر نہیں ہو سکتا پھر کیمسٹری کا فائدہ, پھر کیمسٹری کا یوز ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, کیمسٹری کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے, کیمسٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کی کیمیکل پراپرٹیز کو معلوم کریں اور پھر ان پراپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں, اس چکر میں نہ پڑے کہ آپ لوہے کو سونا بنائیں. تو یہ مسلمانوں نے سمجھایا کہ کیمسٹری کا اصل مقصد کیا ہے. تو دیکھیں کیمسٹری بے شک باہر سے آئی لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا. میتھمیٹکس بے شک باہر سے آئی لیکن اس کے اندر الجبرا, اس کے اندر ٹرگنومیٹری اور بہت ساری برانچز, اس کا اضافہ مسلمانوں نے کیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے آئیں, اور باہر سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. منطق باہر سے آئی, فلسفہ باہر سے آیا, لیکن اس مسلمانوں نے اس کے اندر اضافہ کیا. بڑے بڑے فلاسفہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے, کندی, فارابی, ابن ہیثم مسلمانوں میں, بو علی سینا پیدا ہوئے, شہاب الدین سہروردی پیدا ہوئے, ملا صدرہ شیرازی پیدا ہوئے. تو مسلمانوں نے فلسفے کو ایک نیو ڈائریکشن دے دیا. فلسفے کا کام الہیات نہیں تھا, مسلمانوں نے فلسفے کو الہیات سے ملا دیا. تو اس طرح مسلمانوں نے اپنے زمانے میں بہت کام کیا. یہ تو ایک طرح کا تعصب ہے یا دشمنی ہے یا اپنی تاریخ کو چھپانے کی وجہ سے بعض متعصب جو رائٹر ہیں یورپ وغیرہ کے, وہ انہوں نے یہ سمجھا دیا ہے کہ 17th century سے پہلے سب ڈارک ایج تھا. بس ایک بچوں کو ایک ٹائم سکھا دیں کہ 17th century سے پہلے دیر واز اے ڈارک ایج. برٹرینڈ رسل نے اس کو بالکل کلیئرلی لکھا ہے کہ جس چیز کو یورپ کے لوگ ڈارک ایج کہتے ہیں, دس ڈارک ایج واز ان یورپ. بلکہ وہ اور کہتا ہے کہ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اٹ واز ڈارک ایج ان کرسچن یورپ. جبکہ جو مسلم یورپ ہے, اور وہ اگزامپل دیتا ہے اسپین کی, کہ جو مسلم یورپ ہے مثلاً اسپین, تو وہاں پر جو ہے وہ نالج اور آرٹ اور ہر چیز آپ کو فلورشنگ نظر آئے گی. جو مسلمانوں کے پاس جو یورپ کا حصہ تھا وہاں ہر طرح کی ترقی تھی. اور جس چیز کو یورپ کے لوگ کہتے ہیں ڈارک ایج, وہ دراصل اس یورپ میں تھا جو کرسچینٹی کے پاس تھا. تو یہ سمجھا دیا گیا ہے جیسے ساری ترقی یہ گزشتہ 200 سال کی ہے یا 250 سال کی. تو اپنے عروج کے دور میں مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا. دنیا کے دیگر قوم میں آئی, انہوں نے سب کچھ کیا. جتنی سویلائزیشنز کی بنیاد رکھی گئی وہ سب علم کے اوپر رکھی گئی. اور جو درسگاہیں مسلمانوں نے قائم کی, جو لائبریریز مسلمانوں نے قائم کی, جو اساتذہ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئے, یہ بہت بڑا سرمایہ تھا. پورے یورپ میں ملا کر کل کتابیں اتنی نہیں ہوتی تھیں جتنی بعض اوقات ایک مسلمانوں کی لائبریری میں ہوتی تھی. ایک لائبریری کے اندر آغاز دیکھے وہاں سے ہوا بے شک, لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اتنا اس کے اندر اضافہ کیا. تو یہ پورا پوری ایک ہسٹری ہے, اور بعض لیول پہ میں نے دیکھا بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے, اچھی بات ہے. لیکن علامہ اقبال یہاں پر ایک شعر, بلکہ ایک مصرع, ایک مصرع ہی کافی ہے, شعر بھی پڑھ لیں لیکن ایک مصرع بھی کافی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ تھے وہ آبا تو تمہارے مگر تم کیا ہو. اگلا مصرع نہ بھی پڑھیں تو بات پہنچ جائے گی, کہ تھے وہ آبا تو تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو دیکھیں مسلمانوں نے بھی ہیومن سویلائزیشن میں کنٹریبیوٹ کیا, لیکن علم کے ذریعے کیا. جب تک انہوں نے علم کی خدمت کی, جب تک انہوں نے درسگاہیں آباد کی, اس وقت تک وہ آگے بڑھتے رہے اور دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. سورج غروب نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کی ریاست میں. پھر آہستہ آہستہ ان کی توجہ علم سے ہٹ گئی, اور درسگاہوں کو آباد کرنے کے بجائے انہوں نے حرم سراؤں کو آباد کرنا شروع کر دیا. محلات پہ زیادہ توجہ دینے لگے, باغات پہ زیادہ توجہ دینے لگے. علم دوستی کا اظہار تو بڑے بڑے حکمرانوں نے کیا, لیکن وہ علم دوستی جو ان کی تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک کہ وہ عالم ان کا ہم نوا ہوتا تھا, اور جہاں اس نے ادھر ادھر کی کوئی بات کر دی ذرا اس سے ناراض ہو گئے, جیسے آج کل سعودی عرب میں ہو رہا ہے, ذرا سا کسی نے ان کی پالیسی کے خلاف کوئی ایک چھوٹا سا بیان دے دیا اشارے کنائے میں, سنا کئی سو علماء جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے, ایک دو کے تو سر قلم کرنے کا آرڈر بھی آنے والا ہے انہیں کے اپنے مسلک کے. دیگر جو شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن ان کے اپنے علماء بھی کہ جو پہلے وفادار تھے ان کو بعض پالیسی ناگوار گزری ہوگی ظاہر ہے کہ ایک دم سینما ہال کھولنا ہے اور فلاں کرنا ہے تو ناگوار گزری ہوگی, تھوڑا سا انہوں نے اظہار کیا اور اندر ہو گیا وہ. تو یہی بادشاہت میں یہی ہوتا ہے, ملوکیت میں یہی ہوتا ہے, ملوکیت کا مزاج یہی ہوتا ہے. دیکھیں ترقی تو ہوتی ہے مختلف طرح کی, بڑے بڑے حکمران گزرے انہوں نے باغات بنائے اور محلات بنائے اور پتہ نہیں نہریں کھدوا دیں, یہ کیا وہ کیا, کئی سو سال تک برے صغیر میں مسلمانوں کی حکومت رہی, پوری ڈائنیسٹی ہے, کئی ڈائنیسٹیز ہیں بلکہ برے صغیر میں جو کوئی 800 سال 900 سال بناتے ہیں تقریباً. اس پورے عرصے میں کوئی ایک تعلیمی ادارہ بتائیں جو یہاں قائم کیا ہو انہوں نے. ہمارے برے صغیر کے حکمرانوں نے کیا بنایا, اپنی بیویوں کے مزارات بنائے, باغات بنائے تو انہیں کے لیے. تو کوئی بڑا تعلیمی ادارہ بنایا ہو, ایک نام بتا رہے ہیں آپ ذہن میں آئے بعد میں بتا دیجیے گا. کہیں پر یہ بات میں کہتا ہوں نا تو کوئی بچہ کہتا ہے علی گڑھ یونیورسٹی, میں کہتا ہوں میں علی گڑھ یونیورسٹی حکمران نے نہیں بنایا, وہ تو بیچارے سر سید نے بنایا. حکمرانوں نے کیا بنایا, علی گڑھ یونیورسٹی تو غلامی کے دور میں بنی, جب آپ سیاہ و سفید کے مالک تھے اس وقت آپ نے کیا بنایا. اور ایسا نہیں ہے کہ برے صغیر میں علمی کلچر نہیں تھا, مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی برے صغیر کے بہت سے ایسے شہر تھے کہ جو دنیا میں علمی اعتبار سے معروف تھے. یہ آپ کا ٹیکسلا دنیا میں ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا, یہ آپ کا ٹھٹا جہاں سے آپ صرف ہم میٹھے پانی کی مچھلی حاصل کرتے ہیں, یہ ایک علمی مرکز تھا ٹھٹا. یعنی ایسے علماء گزرے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ٹھٹوی لگاتے تھے, ایسے کئی علماء ہیں بڑے اسکالرس جو اپنے نام کے ساتھ ٹھٹوی لگاتے تھے, جس طرح نجفی لگاتے ہیں نا آپ, قمی نجفی الازری. تو یہ ایک علمی مرکز تھا. تو بات ہو رہی حکمرانوں کی, کسی اور نے اگر اپنی انفرادی کوشش سے محنت سے پوری زندگی کی پونجی لگا کے اور ایک ادارہ بنا دیا تو وہ بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑی بات ہے وہ. لیکن حکمرانوں نے کیوں نہیں کیا, اگر حکمران یہ کام کرتے تو برے صغیر میں مسلمان اقلیت میں نہیں ہوتے, اکثریت میں ہوتے, اور یہ مسائل نہیں ہوتے جو بعد میں پیدا ہوئے. تو مسلمانوں کی توجہ جب ہٹ گئی علم سے اور دوسری چیزوں کی طرف چلی گئی تو آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہونے لگے. آج پورا عالم اسلام کا حال یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی رینکنگ میں آتی ہو. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے. پورے عالم اسلام سے جتنا ریسرچ پیپر پبلش ہوتا ہے اس سے زیادہ اکیلے اسرائیل سے پبلش ہوتا ہے. پورے عالم اسلام میں جتنے سائنٹسٹ ہیں اسرائیل کے پاس اس سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں. اسرائیل کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ذرا جذبات بھڑکاؤں آپ کے, کیونکہ ہم اسرائیل کو نابود کرنا چاہتے ہیں نا. تو علمی اعتبار سے تو کچھ کرے تیاری اس کی. دیکھیں جنگ جو ہے اس دور میں وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, یہ تو بتائیے نا سب کو. جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. آپ کسی قوم سے جنگ اس وقت جیتیں گے جب آپ کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہوگی, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے. ٹیکنالوجی اس قوم کو حاصل ہوگی جس کے پاس علم ہوگا. مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی سے کامیاب نہیں ہو سکتے آپ. آپ ایک تیار ریڈی میڈ F-16 پیسے دے کے خرید لیں, آپ کو کیا پتا اس F-16 میں کیا ہے, آپ کو پتا اس کی ٹیکنالوجی نہیں پتا نا, آپ نے تو ایک تیار لے لیا کھلونے کی طرح. کوئی ایسی چیز ہے, آپ ایک موبائل استعمال کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا اس کے اندر ٹیکنالوجی کیا ہے. آپ کو صرف یہ پتا ہے اس بٹن کو دبانے سے ہی آف ہو جاتا ہے, یہ تو پتا ہے آپ کو آف ہو جاتا ہے, لیکن واقعی آف ہوتا ہے کیا؟ واقعی آف ہو جاتا ہے کیا؟ ہم کوئی اہم میٹنگ کر رہے ہیں ہم نے سب نے موبائل اپنا بند کر دیا, ہاں جی موبائل بند کر دیں, اب بات ہو گئی تو بند ہو گیا وہ. ایسا نہیں ہے. یہ تو اصل میں اس کو پتا ہے جس کی یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن ہے. تو مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ٹیکنالوجی جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے. جس قوم کے پاس نالج ہوگی, جس قوم کے پاس علم ہوگا, وہ اپنی ٹیکنالوجی ایجاد کرے گی, اپنی ٹیکنالوجی بنائے گی, پھر وہ ترقی کر سکتی ہے, پھر وہ آگے جا سکتی, پھر وہ تہذیب و تمدن میں کوئی اضافہ کر سکتی. تو ہماری جو بدبختیاں ہیں اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس علم سے دور ہو گئے اور جہالت کی طرف چلے گئے, اور یہ کسی بھی قوم کے زوال کے لیے کافی ہے. اب واپسی کا راستہ کیا؟ واپسی کا راستہ دوبارہ وہی ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں, فائدہ اٹھائیں. اب صرف یہ کرنا ہوگا, دیکھیں جو تمدنی ترقی کا سفر ہے, کوئی سا بھی سفر ہے, وہ رکنے والا نہیں ہے, وہ تو چل رہا ہے اور اس کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی وجہ سے کوئی چیز رکی نہیں رہے گی, آپ کی وجہ سے وہ چیز رکی نہیں رہے گی. صرف ایک کام ہم کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنی رفتار بڑھائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ہوں. ہم یہ چاہیں دنیا رک جائے گی ہماری وجہ سے, ہمارا انتظار کرے گی یا ہمیں ساتھ لے کے چلے گی, وہ زمانہ نہیں. اگر آپ کو ساتھ جانا ہے, اس تمدنی ترقی کے دور میں شامل ہونا ہے, آپ اپنی رفتار بڑھائیں. اور ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا کہ جس کے دین میں ہی اس قدر تعلیم اور تعلم کی اہمیت ہے, جہاں وحی کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہے, جہاں وحی کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہے, جہاں علم اور علماء کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور ان کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کیا گیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ درجات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے, ورنہ ہوتا درجہ, ایک درجہ دیا گیا, نہیں درجہ نہیں درجات دیا گیا ہے. درجات مجاہدین کے لیے کہا گیا, فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, مجاہدین کو قائدین پر اجر دیا گیا ہے, عظیم اجر. علم کے لیے کہا گیا درجات, بہت سارے درجات. تو اس قدر اہمیت کے باوجود سب سے پیچھے ہم کس میں رہ گئے؟ علم میں رہ گئے. ہم نے باب مدنز العلم کا دروازہ چھوڑ دیا, کسی اور دروازے سے وابستہ ہو گئے. اس کا انجام پھر یہی ہونا تھا اور وہی ہوا. تو قومیں علم کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں اور ہر دور میں علم کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں. یہ ترقی مادی ہو یا مانوی, دیکھیے ہم نے کوئی ایسی مانوی ترقی کی بات نہیں کی ہے, لیکن فارمولا ایک ہی ہے, مادی ہو یا مانوی. شہید عارف حسین حسینی نے اپنے ایک درس میں بہت خوبصورت سی بات کی, بڑی سمپل اگزامپل دیا کرتے تھے, بہت ہی اہم بات بعض اوقات کرتے تھے بہت سارا اگزامپل میں. تو یہ بات نکلی کہ ہم لوگ جو ہیں مسلمان اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, دوسری قومیں اتنی آگے نکل گئی ہیں, ہمارے پاس قرآن بھی ہے, ہمارے پاس نہج البلاغہ بھی ہے, اور ہم لوگ تو ایمان والے ہیں فلاں یہ. انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات میں آپ سے کہوں, اگر آپ سیب کا درخت لگائیں گے تو سیب توڑیں گے, اگر آپ انار کا درخت لگائیں گے تو انار توڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیب کا درخت لگائیں اور انار توڑیں. اگر آپ مادی ترقی کے لیے کوشش کریں گے, ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ حاصل ہو جائے گی. اگر آپ مانوی میدان میں ترقی کریں گے اس میں آپ فائدہ اٹھائیں گے. آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ مانوی میدان میں اگر آپ کچھ محنت کریں اور مادی ترقی حاصل ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. پوری پاکستانی قوم اگر فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کے بعد ایک سپارہ بھی پڑھے تو کیا نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو جس چیز میں آپ نے محنت کی ہے اس کا ریوارڈ ملے گا یقیناً, اس کا اپنا اجر و ثواب ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے, نیوکلیئر تو آپ نے حاصل کر لی جیسی بھی ہے, کوئی اور نینو ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے, اس کے لیے آپ کو کچھ لوگ اس شعبے میں بھیجنے پڑیں گے جو اس شعبے میں مہارت حاصل کریں اور یہ کام کر لیں. یہ ہے طریقہ. تو ایک قوم کے اندر ہر شعبے کے افراد کی ضرورت ہے. ایک قوم کے اندر ہر شعبے کے افراد کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کو شاید سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے, آیت نمبر 122, جس کو عام طور پہ ہم لوگ اجتہاد کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, بلکہ ان میں سے کچھ لوگ نکلیں ہر گروہ سے اور وہ ایک گروہ بنائیں اور وہ علم حاصل کریں, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. ماں کان المؤمنون لینفروا کافہ, یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت آئی تھی. جب پیغمبر جا رہے تھے, علی علیہ السلام کو لے کے نہیں جا رہے تھے, تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آیت آئی کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. ماں کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ سے کچھ افراد نکلیں, نفر نکلیں اور ایک طائفہ, ایک گروپ بنائیں. لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, پھر وہ واپس پلٹ کر آ کے اپنی قوم کو خدا کا خوف دلائیں. لعلہم یحذرون, شاید اس طرح ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. تو دیکھیں یہ صرف دین میں تفقہوا کے لیے نہیں ہے, چونکہ وہ موقع یہ تھا دین والا, تو اس لیے دین والی بات ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکل کھڑے ہوں, سب کے سب لوگ ڈاکٹر بن جائیں, سب کے سب انجینئر بن جائیں, سب کے سب وکیل بن جائیں, سب کے سب استاد بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ نکلیں, مہارت حاصل کریں, معاشرے کو فائدہ پہنچائیں. دوسرے شعبے میں کچھ لوگ نکلیں, کچھ طالب علم نکلیں, ہر علاقے سے میڈیکل یونیورسٹی میں جائیں, ڈاکٹر بنیں, واپس آ کے فائدہ پہنچائیں, انجینئر بنیں, وکیل بنیں, ہر جو شعبے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ نکلیں, وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور وہ واپس آ کر لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں. تو یہ ہے طریقہ کار, بتا دیا قرآن کریم کہ یہ پریکٹیکل صورت ہے اس کی. تو اب بھی مسلمان چاہتے اگر ہیں اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا, یہ عظمت رفتہ بھی عجیب اصطلاح ہے, بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ ہے, یعنی جو جا چکی ہے ہمارے ہاتھ سے عظمت, وہ جب حاصل ہوگی, جب ہمارے پاس وہ سارے اختیارات آ جائیں جو آج امریکہ کے پاس ہیں, جس طرح وہ کرتا ہے, دندناتا پھرتا ہے, جس قوم کو چاہتا ہے نشانہ بنا لیتا ہے, لوٹ لیتا ہے, مار دیتا ہے, یہی کام ہم کرنا شروع کر دیں, ہماری عظمت رفتہ بحال ہو گئی. تو یہ عظمت رفتہ نہیں ہے. عظمت رفتہ کا مطلب وہ ہے کہ جس کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے, جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے وہ ہے عظمت رفتہ. جو پیغمبر اکرم کی تعلیمات ہیں, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں, وہ اگر بحال ہوگی تو عظمت رفتہ بحال ہوگی. تو آج اگر یہ احساس ہے, حقیقت تو یہ ہے بقول اقبال کے احساس ہی نہیں ہے, بقول اقبال کے کہ کار وہاں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کار وہاں جاتا رہا. افسوس یہ نہیں کہ کاروان لوٹ گیا, افسوس یہ ہے کہ کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کاروان کو احساس ہی نہیں ہے کیا چیز لوٹ گئی. بس روک دیتے ہیں اس بحث کو, اور اب اپنی ملت میں آئیں, اپنے ملک میں آئیں, اپنی ملت میں آئیں. تو آپ دیکھیں گے کہ شیعوں کی شناخت کیا رہی ہے تاریخ میں. شیعوں کی شناخت علم رہی ہے, شیعوں کی شناخت علم رہی ہے. ایک زمانے میں جب شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا تھا, ظالم حکمران کہتے تھے شیعوں کو تلاش کر کے لاؤ, اور شیعہ جو ہیں وہ بعض اوقات تقیے میں بھی ہوتے تھے, دستیاب نہیں ہوتے تھے, تو ان کے جو ایجنٹ ہوتے تھے وہ تلاش کرتے تھے شیعوں کو, ڈھونڈتے تھے. وہ کہتے تھے شیعہ مل ہی نہیں رہے, کہاں سے لائیں. تو ان کو کہا جاتا تھا دیکھو شہر میں جا کر جہاں علمی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی اس میں جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والا ہوگا وہ شیعہ ہوگا، جہاں علمی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، علمی مراکز بنے ہوئے تھے نا بنو عباس کے دور میں، تو کافی ایکٹیویٹی تھی مختلف شہروں میں، چھٹے امام اگر مدینے میں تھے تو وہاں ایکٹیویٹی تھی، مدینے میں یہ کیفیت شاید نہیں تھی، لیکن بے شک وہ مدینے میں تھے لیکن بغداد میں کم از کم 70 ایسے علمی حلقے چل رہے تھے جو امام کے شاگرد چلاتے تھے، تو وہ جو علمی حلقے ہیں، جو علمی محافل ہیں، جو علمی ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والا ہوگا، دلچسپی رکھنے والا، شوق رکھنے والا، اس کا تعلق اسی مکتب سے ہوگا، یہ اس کی پہچان تھی۔ تو وہ پہچان ہم نے اب آہستہ آہستہ ختم کر دی، کیسے کیسے خرافات ظاہر ہو رہی ہیں آج کل، تو پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی کلپ چل رہی ہے ہمارے لوگوں کی، مجلس میں ممبر میں آ کے ایسی خرافات، ایسی واہیات چیزیں، بعض اوقات کفر اور شرک بک رہے ہیں، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اس کے سامنے بجائے ڈسکریج کرنے کے، اور سوشل میڈیا پہ بعض لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ معیار جو ہمارا بھی گرتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل میں علمی ایکٹیویٹی چھوڑ دی اور دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ دوبارہ شعور کو بیدار کریں، معاشرے میں کچھ اویئرنیس پیدا کریں، کچھ لوگ تو یہ کام کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا۔ کیسے ہوگا ہمارے مطلب بچوں کو ہم اگر وہ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں جو ہمارا اپنا سرمایہ ہے، کیسے آپ بتائیں گے؟ دیکھیں ریاست تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تعلیمی نظام آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیسے آپ سمجھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے ان کو؟ لے دے کے آپ کہتے ہیں جی ہمارے تربیت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ مجالس سے ہیں۔ اب مجالس میں بھی اگر خرافات ہوں تو اور کہاں سمجھائیں گے آپ؟ جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے نا ان کو پڑھانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہوگا اپنے بچوں کے لیے۔ تو اگر ہمارا حال یہ رہا تو میرا خیال ہے جس مقام پر ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن لگتا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا جب آپ کو کہنا پڑے گا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اتنا زیادہ کھل کے یہ سب کچھ آ رہا ہے، جاہلانہ باتیں اس قدر آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک الگ گروہ مشخص ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، بات یہیں روک دیتے ہیں ہم، زیادہ دن اب نہیں ہیں، محرم کا مہینہ ہے، مصروفیت کے ایام شروع ہو رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کئی مجلسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہوں گی یقیناً، آج کی تاریخ منسوب ہے بقول ایک عالم دین کے کہ آج کی تاریخ کے مصائب اس طرح وہ شروع کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے آئیے آج ہم اس کا ماتم کریں، اس کے لیے آنسو بہائیں، اس کے اوپر روئیں جس پر اس کی ماں نہیں روئی، آج ہم اس کے اوپر گریا کریں، اس کا ماتم کریں، اس پر آنسو بہائیں جس پر اس کی ماں نہیں روئی۔ وہ کون ہے؟ وہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، وہ جعفر طیار کے پوتے، عبداللہ ابن جعفر کے فرزند ہیں، جناب زینب کے شہزادے ہیں، چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن جناب زینب ان کو تیار کر رہی ہیں، ہر ماں تیار کر رہی ہے اپنے بچوں کو، تو جناب زینب بھی تیار کر رہی ہوں گی یقیناً، یہی کہا ہوگا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، لہذا اسی شجاعت کا مظاہرہ کرنا، دیکھو میدان میں جانا تو آگے کی طرف بڑھنا، پیچھے نہیں ہٹنا، دیکھو پانی کی طرف نہیں جانا، علی اصغر بھی پیاسا ہے، پتہ نہیں کس طرح مائیں تیار کر رہی تھیں۔ مائیں تو بچوں کی طول عمر کی دعا کرتی ہیں، یہ کربلا کی ماں ہے جو اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کر رہی اور پھر اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان بچوں کو اجازت دے دیجیے، اس کے پاس، حسین کے پاس نہیں، حسین نہیں، ماموں کے پاس، ٹھیک ہے. ماموں اور بھانجے کا کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات بچے جو اپنے ماں باپ سے نہیں کہتے نا اپنے ماموں سے کہہ دیتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ جو خواہش پوری نہیں کرتے نا ماموں آگے بڑھ کے وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں. ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے, بہت ہی قربت کا رشتہ. اور آج ماں ان بچوں کو لے کر آ رہی ہے اور ماموں سے کہہ رہی ہے کہ ان کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. میدان میں جانے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ میدان میں جو گیا واپس تو نہیں آیا. کس دل سے حسین اجازت دے, کس دل سے حسین اجازت دے؟ علم امامت سے جانتے ہیں کہ دفتر شہادت پہ کن کن کا نام ہے, لیکن کیسے اجازت دے دیں ان معصوم بچوں کو کہ جاؤ اور میدان میں جا کے قربانی دو. ایک جملہ ملتا ہے کہ حسین نے یہ کہا جناب زینب سے کہ بہن شاید عبداللہ اس پہ راضی نہ ہو. حسین نے کہا شاید عبداللہ اس پہ راضی نہ ہو. جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ ہی نے تو آپ کے حوالے کیا ہے. اور یہ بات تاریخی طور پر بالکل صحیح ہے, بہت ساری روایتیں کہتی ہیں, اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ اون محمد جو تھے وہ مدینے سے حسین کے ساتھ نہیں چلے تھے. عبداللہ ابن جعفر بعد میں ان دو بچوں کو لے کر آئے, اور جب آپ مکے سے جانے لگے تو عبداللہ ابن جعفر بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں. لیکن جب دیکھا کہ حسین عزم مصمم کر چکے ہیں تو کہا میرے ان دو بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. کیا عظمت ہے ان کی, چونکہ وہ بیمار تھے, چونکہ وہ جا نہیں سکتے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا. جناب اعظم نے کہا کہ عبداللہ نے تو ان کو حوالے کیا تھا, یہاں تک کہ حسین نے بالآخر اجازت دی. اب یہ دو ننھے بچے میدان میں آئے, ایک مرتبہ آگے بڑھ بڑھ کے مقابلہ کرنے لگے, لیکن چھوٹے بچے تھے, کتنی دیر تک مقابلہ کرتے. ایک بھائی سب سے پہلے دشمن کے درجے میں گر گیا, اور اس کے بعد جب اس کی آواز آئی کہ میری مدد کو پہنچو تو دوسرا بھائی کہتا ہے بھائی میں بھی آ رہا ہوں شہادت کی طرف, فکر نہ کرو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ دونوں بچے جب میدان میں شہید ہو گئے تو حسین اور عباس آگے بڑھے اور ان دو بچوں کی لاشیں لے کر آئے. جب بھی کسی ہاشمی کی لاش خیمے میں آئی سب سے پہلے جناب زینب نکلا کرتی تھیں, سب سے پہلے نکل کے آتی تھیں. لیکن یہ دو بچوں کی لاشیں آئیں تو دیگر خواتین تو نکل کر آئیں لیکن جناب زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں. جناب زینب نکل کر نہیں آئی, مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں. کسی نے کہا شاید جناب زینب اس لیے نہیں آئی کہ بہرحال وہ ایک ماں تو ہے نا, ایسا نہ ہو بچوں کے جنازے کو دیکھ کے ماں کی طرف سے کوئی بےتابی سامنے آ جائے. کسی نے کہا نہیں شاید جناب زینب اس لیے نہیں آئی کہ ایسا نہ ہو کہ حسین کی نگاہ پڑے تو حسین اپنی بہن سے شرمندہ ہو. کسی نے کہا نہیں اصل میں جناب زینب اس لیے نکل کے نہیں آئی کہ جب جنازے آئے اور پتہ چلا کہ بچے شہید ہو گئے ہیں, سینے میں زخم کھا کے شہید ہو گئے ہیں, تو ماں ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی. ماں ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی اور پھر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے مدینہ, پورے سفر میں کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا, صرف حسین کا غم کیا. لیکن جب بالآخر مدینہ پہنچی اور عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوئی, اپنے گھر میں گئی, بچوں کے مستق پہ نگاہ پڑی, بچوں کے حجرے پہ نگاہ پڑی, زینب ایک ماں بھی تو ہے نا, اب بچوں کی محبت یاد آئی اور ایک مرتبہ گریا شروع کیا. اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف, ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار میں کامیابی عطا فرما, مسلمانوں کے تمام موقع سر الماج اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش انہیں طول عمر عطا فرما. جہاں جہاں عزاداری سید الشہدا ہو رہی ہے, عزاداری کو اللہ تعالیٰ سید الشہدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنا. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے, شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار ابان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.